بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir، اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے تہران کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پردیس پارک کا معائنہ کرتے ہوئے 5 نالج بیسڈ دواؤں کی پیداوار کی رونمائی کی ہے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے تعلق سے حکمراں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی شطرنج کی چالیں تیز ہو گئی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ کل مسلسل 5ویں دن بھی جاری رہا۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف روسی فوجی کارروائی کے پہلے مرحلے کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں۔ اور اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے مشرقی علاقے میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک بار پھر شہادت پسندانہ کارروائی کی ہے، جس میں 5 صہیونی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر نے تہران کے سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پردیس پارک کا معائنہ کرتے ہوئے 5 نالج بیسڈ دواؤں کی پیداوار کی رونمائی کی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز رونمائی کی تقریب سے اپنے خطاب میں نالج بیسڈ معاشی ترقی کو ملک کی ترقی کی راہ میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات کی ترجیحات میں قرار دیا، اور اس پیداوار کی کمیت و کیفیت کو بہتر بنائے جانے پر تاکید کی۔ صدر ایران نے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے نئے ایرانی سال کو نالج بیسڈ پیداوار کے فروغ کا نام دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اہمیت کا ذکر کیا، اور نالج بیسڈ شعبے کے تمام سرگرم عمل عوامل سے اس شعبے میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ مقدس دفاع میں ایران کی فضائیہ کا کردار بے نظیر ہے، اور جنگی طیاروں کے پرزے بنانا اور ان کی حفاظت کرنا فضائیہ کے کارکنوں کی مہارت اور تکنیکی علم و دانش کا بیان ثبوت ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد باقری نے ایران کے جنوب مغربی صوبے خوزستان میں دیسپول ایئر بیس میں ایران کی فضائیہ کے سمرات و مصنوعات کی نمائش کا معائنہ کرتے ہوئے 8 سالہ مقدس دفاع اور ملکی فضائی حدود کی حفاظت میں فضائیہ کے کردار کو قابل تحسین بتایا۔ انہوں نے کہا کہ دیسپول میں فضائیہ کی یہ نمائش اس کے کارکنوں کی ہمت و حوصلے اور عزم و ارادے کے ساتھ ان کی مجاہدت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے تعلق سے حکمراں اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی شطرنج کی چالیں تیز ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں قاف لیگ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلی پنجاب نامزد کر دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلی عثمان بزدار نے ہائی کمان کے حکم پر وزیر اعظم کی خدمت میں استعفی پیش کر دیا ہے۔ سابق صدر اور حزب اختلاف کے سینئر سیاستداں آصف علی زرداری نے چودھری برادران سے رابطہ کر کے انہیں حزب اختلاف میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق چودھری پرویز الہی نے گورنر پنجاب سے مل کر حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے رہنماؤں سے رابطے بھی کیے تھے۔ دوسری جانب سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے قاف لیگ سے مایوس ہونے کے بعد کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلی نہیں بن سکتے کیونکہ اراکین کی زیادہ تعداد ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ کل مسلسل 5ویں دن بھی جاری رہا۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق منگل کو قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو 80 پیسے کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 100 روپے 21 پیسے اور ڈیزل 70 پیسے کے اضافے کے ساتھ 91 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر فروخت ہوا۔ ہندوستان کے صنعتی دارالحکومت ممبئی میں پیٹرول 85 پیسے کے اضافے کے ساتھ 115 روپے 4 پیسے اور ڈیزل 75 پیسے کے اضافے کے ساتھ 99 روپے 25 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملات سے لا تعلقی خطے اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر عالمی برادری نے افغانستان کے بارے میں ماضی کی غلطی کا اعادہ کیا اور اس ملک کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت سے عالمی برادری کا دائمی تعاون افغانستان اور خطے کی خوشحالی کا ضامن ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بقول افغانستان کی موجودہ صورتحال سے نمٹنا اور اس کی سرزمین سے داعش سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ افغانستان اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹیلی فونی گفتگو میں تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے گفتگو کے دوران یوکرین میں جاری عسکری تنازع پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے یوکرین میں جاری عسکری تنازع پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ترقی پذیر ممالک پر تنازع کے منفی معاشی اثرات کو مسلسل اجاگر کر رہے ہیں، جو تیل اور اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف روسی فوجی کارروائی کے پہلے مرحلے کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے منگل کے روز ایک بیان میں یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کے پہلے مرحلے کے مقاصد پورے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی فوجی توانائی خاصی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب روسی فوج مشرقی یوکرین میں ڈونباس کی آزادی کا مقصد حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ روس کے وزیر دفاع نے کہا کہ یوکرین کی فضائیہ عملی طور پر ختم ہو گئی ہے اور روسی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد یوکرین کی بحریہ کا کوئی وجود ہی نہیں رہا ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے مشرقی علاقے بنی براک میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک بار پھر شہادت پسندانہ کارروائی کی ہے جس میں 5 زہونی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل سوار نے تل ابیب کے بنی براک علاقے میں سہونی آباد کاروں پر فائرنگ کر دی جس میں کئی سہونی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سہونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اس آپریشن میں ایک موٹر سائیکل سوار نے AK-47 سے سہونی آباد کاروں پر فائرنگ کی جس میں کم از کم 5 سہونی زخمی ہو گئے جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ سہونی میڈیا نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والا ایک 26 سالہ نوجوان ہے جو اسرائیلی جیل سے آزاد ہوا ہے۔ افریقی ملک کانگو میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں 6 پاکستانی فوجی افسران اور سپاہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا ہے کہ افریقی ملک کانگو میں پوما ہیلی کاپٹر نگرانی مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے 6 پاکستانی افسران اور سپاہی اقوام متحدہ کے ان 8 امن فوجیوں میں شامل تھے جو کانگو میں ایک مشن کے دوران ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کے دوران اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا ایک ایویشن مشن اقوام متحدہ کے مشن کانگو میں سن 2011 سے امن مشن کے فرائض پر تعینات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور سامعین یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ہندوستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور حجاب کے مسئلے کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں باحجاب طالبات کے داخلے پر پابندی کے عوامل اور محرکات کیا ہیں، اور اس کے پیچھے کون سی سازش کام کر رہی ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد اس مسئلے پر ہم اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔
ہندوستان میں حجاب کا معاملہ باقاعدہ ایک سیاسی موضوع میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں جنوبی ریاست کرناٹک میں مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی اور حجاب میں رہتے ہوئے اسکولوں اور کالجوں میں داخلے پر ممانعت کا مسئلہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے، اور انسانی حقوق کی نگاہ کے تناظر میں عالمی سطح پر یہ مسئلہ موضوع بحث بن چکا ہے۔ کرناٹک میں خاص طور پر حجاب کا تنازع پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، البتہ اس کی آنچ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں بھی کالجوں اور اسکولوں میں اس طرح کے اکا دکا واقعات پیش آئے ہیں۔ مہاراشٹر کے ایک ڈگری کالج کی مسلمان پرنسپل خاتون نے صرف اس لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا کہ کالج انتظامیہ خاتون پرنسپل کو حجاب میں رہنے کی بنا پر ہراسا کر رہی ہے۔ کرناٹک میں مسلم طالبات نے حجاب پر پابندی کے خلاف شدید احتجاج کیا اور کلاسوں اور حتی امتحانات کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ کرناٹک میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے حجاب کو بہانہ بناتے ہوئے اسکولوں اور کالجوں میں یکساں یونیفارم کو لازمی قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں مسلم طالبات حجاب میں رہتے ہوئے کلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے بھی اپنے ایک فیصلے میں یہاں تک کہہ دیا کہ حجاب دین اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے پر مسلم علماء اور دانشوروں نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ حجاب کو قرآن کریم اور سنت نبوی میں خواتین پر واجب قرار دیا گیا ہے اور یہ اسلام کا مسلمہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر فوری طور پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ حساس مسئلہ ہے، اس پر فوری طور پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال کرناٹک سے شروع ہونے والا حجاب کا تنازع پورے ہندوستان میں ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پانچ ریاستوں، خاص طور پر ریاست اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اسمبلی انتخابات بھی ہو رہے تھے، اور وجہ طور پر سخت گیر ہندو تنظیموں نے اس مسئلے کو اچھال کر ہندو ووٹروں کے جذبات سے کھیلنے کا پورا کام کیا اور ووٹروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل اتراکھنڈ میں بی جے پی کے نامزد وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر دوبارہ ریاست میں بی جے پی کی حکومت بن جاتی ہے تو ریاست میں یکساں سول یونیفارم کوڈ نافذ کریں گے۔ ہندوستان جیسے ملک میں، جو ایک تکثیری سماج کا حامل ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، یکساں یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ ماہرین کی نظر میں کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا اصل حسن اور خوبصورتی کثرت میں وحدت ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ اگر اس حقیقت کا خیال نہیں رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ پورے سماج میں ایک طرح کے ٹکراؤ اور مایوسی کی فضا قائم ہوگی، جو ایک خوشحال معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ بنابراین ارباب اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حجاب یا یکساں سول یونیفارم کوڈ جیسے مسائل ہندوستان میں بسنے والے ہر طبقے اور شہری کے حقوق کی بنیاد پر حل کریں، کیونکہ آئین ہند میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اور مکمل آزادی ہے۔ اس لیے حجاب یا پھر یکساں سول کوڈ جیسے مسائل کو اٹھانا دستور ہند کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور روزنامہ منصف حیدرآباد کے کالم نویس سید علی رضوی صاحب اور دہلی سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے سید علی رضوی سے، جو ہندوستان کے ممتاز صحافی اور سینئر کالم نویس ہیں اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رضوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہندوستان میں اس وقت مذہبی رواداری، خاص طور پر ہندو مسلم ایکتا کی صورتحال کیا ہے؟
دیکھیے، ہندوستان میں رواداری کی تاریخ بہت قدیم ہے، یعنی جب سے ہندوستان میں مسلمانوں کا آنا جانا رہا ہے، دوسری قوموں کا آنا جانا رہا ہے، ہندوستانی مزاج میں، ہندو قوم میں رواداری کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اب اس میں کچھ کلاسز نکل جاتے ہیں، کچھ جماعتیں سیاسی مقاصد کے لیے ابھر آتی ہیں تو وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے پوری صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہندوستان کی رواداری مثالی ہے، اور یہ ایسی مثال ہے کہ دوسری دنیا کے لوگوں کو بھی، یعنی میری مراد ویسٹ کنٹریز سے، ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے، ان کو بھی یہ پیغام ملنا چاہیے کہ وہاں جو کہا جاتا ہے یورپ میں، امریکہ وغیرہ یورپ میں، کہ ان ممالک میں صحیح معنوں میں رواداری نہیں ہے، وہاں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں اسکارف کھینچ لینے کے، اس کے اس کے، تو ہندوستان میں اگر ایک آدھ واقعہ ایسا ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن مجموعی صورتحال بہت اچھی ہے۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے بڑے واقعات ہندوستان کی تاریخ میں مذہبی بنیادوں پہ ہوئے ہیں حالیہ ایک دہے سے زیادہ کے سالوں میں، اس وقت بھی مسلمانوں کے حق میں اگر کوئی کھڑے رہے تو وہ ہندو ہی تھے، چاہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ رہا ہو، یا پھر دوسرے مساجد کے لیے مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ رہا ہو، یا دیگر مسائل رہے ہوں۔ اردو زبان کے واسطے بھی ہندو لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، تو مجموعی صورتحال جو ہندوستان کی ہے اطمینان بخش ہے۔ اب وہ جو چند واقعات ہوتے ہیں وہ سیاسی بازیگری ہے، اس کی طرف توجہ کم دینی چاہیے ہم کو۔
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہمارا رابطہ ٹیلیفون لائن کے ذریعے برقرار ہوا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے. جی ارشد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ارشد صاحب, گنگا جمنی تہذیب, کثرت میں وحدت اور مخصوص سیکولرزم جس میں مذہب کی مخالفت نہیں بلکہ تمام مذاہب کا یکساں احترام پایا جاتا ہے, ہندوستان کی نمایاں اور ممتاز خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے, کیا ہندوستان کی اس خصوصیت کے تعلق سے آپ اس وقت کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟
جی, ابھی حالیہ دنوں میں جو کچھ حالات ہمارے سامنے آئے ہیں, جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, ان کو بنیاد بنا کر کے ہندوستان, جسے کہ ہم جنت نشان بھی کہتے ہیں, اور اس کی گنگا جمنی جو تہذیب ہے جس میں کہ یہاں کے تمام جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب کے ماننے والے لوگ, تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ مل جل کر کے آپس میں ایک حسین اور خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں, اس میں ان چند واقعات سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہاں, ادھر پچھلے کچھ دنوں میں ایک اکثریتی اور ایگریسیو مزاج کچھ جماعتوں میں یا کچھ افراد میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, اس سے جو ہے ایک میسج خود ہندوستانیوں کے لیے بھی اور ہندوستان سے باہر بھی کچھ مقامات پر یہ ضرور جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو بہرحال ایک چیلنج کا سامنا ہے جو ہمارا ایک سیکولر جمہوری اور سب کے حقوق کا پاسدار جو ہے ہندوستان کا آئین ہے, وہ جو ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی ہے. اور ابھی حالیہ دنوں میں جو چند واقعات ہوئے ہیں, خاص طور سے حجاب کے مسئلے کو لے کر کے کرناٹک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے. ہم تمام ہندوستانیوں کا یہاں کی عدالت عالیہ جو سپریم کورٹ ہے اس پر پورا پورا یقین اور بھروسہ ہے, اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے میں ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اسے درست کرنے کی پوری اہلیت رکھتی ہے, اور اس حوالے سے وہ انصاف پر کوئی نہ کوئی بہتر جو ہے فیصلہ کرے گی جو تمام ہندوستانیوں کے وقار کو بھی بحال کرے گا, ہندوستان کے آئین کو بحال کرے گا, اور ہندوستان کے آئین میں جو یہاں کے تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہیں ان کی حفاظت بھی کرنے کا کام سپریم کورٹ کا یہ ادارہ ضرور کرے گا.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہندوستان کے ممتاز اور سینئر صحافی اور کالم نویس سید علی حیدر رضوی صاحب اور اسی کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم
الله على نور كذو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے ماذا غلبصر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا وصل اللہ علی نور کذو شد نور غا پیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، قرآنی نصوص ایسی قدیم تاریخی نصوص ہیں جو نہایت ہی صحیح اور دقیق ہیں، نیز عہد رسالت کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور علمی طریقۂ کار کی روح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عصر نبوی کے واقعات کے بارے میں صرف قرآنی آیات و روایات پر ہی بھروسہ کریں اور ان سے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی نزول آیات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی وفات تک جاری رہا. جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو تاریخی روایتیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں درج ہیں، ان کی تدوین حوادث کے عہد وقوع کے بعد ہوئی ہے اور ان میں جھوٹ کا امکان ہے، تو یہ بات منطقی اور فطری ہے کہ ہم ان روایتوں کو قرآن و سنت اور عقل کے میزان پر پرکھیں، پھر جو روایتیں ان کے موافق ہوں انہیں قبول کر لیں اور جو ان کے مخالف ہوں ان کو رد کر دیں. نبوت خدائی نمائندگی اور الہی منصب ہے. یہ عہدہ خود اسی کی طرف سے ملتا ہے تاکہ نبی ہدایت کے ذریعے بشریت کی مدد کرے. اس منصب کے لیے خدا اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو منتخب کرتا ہے جو مثالی خصوصیتوں سے سرشار ہوتا ہے. یہی خصوصیتیں آپ کو ان مہم امور کو سر کرنے پر قادر بنا دیتی ہیں جو آپ سے مطلوب تھیں. نبی کا خدا کی طرف سے منتخب ہونا ضروری ہے تاکہ وہ رسالت اور اس کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھ سکے اور اس کو صحیح انداز میں سمجھا سکے، اور تبلیغ و بیان، دفاع و تحفظ کے میدان میں ناتواں ثابت نہ ہو. جو امور اس کے ذمے ہوتے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے علم و بصیرت، نفس کا صحیح و سالم ہونا، ضمیر کا درست ہونا، صبر و پائیداری، شجاعت و حلم، انابت، بندگی خدا، خوف خدا، اخلاص عمل، گناہوں اور خطا و لغزش سے محفوظ رہنا، صراط مستقیم پر تعہید الہی سے ثابت رہنا درکار ہے۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی انوکھے اور کم پایا کے رسول نہیں تھے، بلکہ وہ تمام انبیاء سے زیادہ عظیم اور کامل تھے۔ آپ کے اندر گزشتہ انبیاء کے سارے صفات کمال موجود تھے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے اور طبیعتوں کا اقتضا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ خدائی ذمہ داریوں کے حامل میں اسے قبول کرنے اور اسے نافذ کرنے کی صلاحیت و استعداد موجود ہو، تاکہ اس کے ذریعے وہ اس خدائی ذمہ داری کو پورا کر سکیں، اور اس خدائی مہم کو سر کرنے کے لیے ان خصوصیتوں کو بعثت سے پہلے ہی فراہم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم بھی اسی کی تائید کرتا ہے، ارشاد اہدیت ہوتا ہے، عزت و حکمت والا خدا اسی طرح آپ کی طرف وحی کرتا ہے جیسے آپ سے پہلے والوں پر وحی نازل کرتا تھا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے انہی مردوں کو رسول مقرر کیا جو آبادی میں رہتے تھے، اور ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس پر وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پس تم سب میری عبادت کرو۔ پس وحی کا سرچشمہ خدا ہے، اور خدا ہی رسولوں کی طرف توحید کی نشانیوں اور اپنی عبادت کے طریقوں کی وحی کرتا ہے اور انہیں ائمہ قرار دیتا ہے۔ وہ اس کے حکم سے شریعت کی اس تفصیل کے ساتھ جو کہ ان کے پاس وحی کے ذریعے پہنچی ہے، لوگوں کو نیک کام انجام دینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ عبادت میں یہی چیز غیروں کے لیے نمونے عمل ہیں، اور یہی خدا کے اسلام کا زندہ مرقع ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور عمومی دعوت کے ابتدائی برس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ قریش نے قبائل عرب کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں پر کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، انتہائی سخت دباؤ ڈالیں، اور اس طرح مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنی قوم و قبیلے کی طرف سے انتہائی سختی اور دباؤ میں مبتلا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جہاد آزادی شروع کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے سے گروہ کی حفاظت اور مسلمانوں کے لیے حجاز سے باہر قیام گاہ مہیا کرنے کے لیے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا، اور اس مقصد کے لیے حبشہ کو منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ وہاں ایک نیک دل بادشاہ ہے جو ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کرتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ یہاں تک کہ خداوند عالم ہمیں کوئی مناسب موقع عطا فرمائے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بادشاہ نجاشی سے تھی۔ مسلمانوں کے مختصر گروہ سے 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور ایک چھوٹی سی کشتی کرائے پر لے کر دریائی راستے سے حبشہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جناب جعفر ابن طیار بھی مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کے ساتھ حبشہ چلے گئے، اور اب مسلمانوں کی تعداد میں 82 مردوں کے علاوہ کافی تعداد میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ موضوع محترم جناب سرور حسین رضوی صاحب جلال پور امبیڈکر نگر یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا تقریباً نصف حصہ ریڈیو زاہدان اور ریڈیو تہران سننے میں گزرا ہے۔ اب ریڈیو تہران سن رہا ہوں، ایسے ایسے پروگرام میں نے سنے ہیں کہ آج کے سامعین نے بہت کم سنے ہوں گے، اور آج بھی ریڈیو تہران اپنی دیرینہ روایت کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ خدا مغفرت فرمائے مرحوم ساجد رضوی صاحب کو، جن کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کتنی خوبصورت آواز تھی، دل میں سما جاتی تھی، جو بھی پروگرام پڑھتے تھے قلب و دماغ پر اس کے اثرات مرتب کرتے تھے۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ اور سامعین، محترم سرور حسین رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ماہر فلکیات اور پنچکی چلانے والا، یہ واقعہ خواجہ نصیر الدین توسی سے منسوب ہے اور کافی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے رات کے وقت کسی گاؤں میں پہنچے۔ گرمیوں کی اس رات میں انہیں اسی مقام پر رکنا پڑا۔ وہاں ایک شخص پنچکی چلا رہا تھا۔ اس نے خواجہ نصیر الدین کی میزبانی کی اور ان سے کہا، آج رات آپ اسی چھپر کے نیچے سو جائیں جہاں پنچکی لگی ہوئی ہے۔ خواجہ نصیر الدین توسی ایک ماہر فلکیات بھی تھے۔ انہوں نے چکی والے سے کہا، بہت گرمی ہے، لہذا باہر سونا بہتر ہے۔ چکی والے نے کہا، آج کی رات بارش ہوگی۔ خواجہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مطلع بالکل صاف تھا اور ابر کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ ویسے بھی فلکیات کے ماہر تھے، لہذا انہوں نے فرمایا، نہیں، میں یہیں باہر سوؤں گا۔ خواجہ نصیر الدین باہر سو گئے، لیکن جب آدھی رات کو تند و تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، تو مجبوراً انہیں پنچکی کے پاس آ کر پناہ لینا پڑی۔ یہاں آ کر انہوں نے چکی والے سے پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ آج کی رات بارش ہوگی؟ پنچکی چلانے والے نے بڑے اطمینان سے بتایا، میرے پاس ایک کتا ہے اور مجھے تجربے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے، میرا یہ کتا اسی پنچکی کے قریب چھپر کے نیچے آ کر سو جاتا ہے۔ گزشتہ رات بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، لہذا مجھے معلوم ہو گیا کہ بارش آنے والی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 فروردین، 27 شعبان اور 30 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس شعبان سن 490 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان دانشور ابوالحسن علی بن زید ایران کے شہر بیہق میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن فندق کے نام سے معروف تھے۔ ان کو علم حدیث، فقہ، ادب، ریاضی اور فلسفے سمیت مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے عمر خیام جیسے اپنے زمانے کے ممتاز دانشوروں سے قصب فیض کیا۔ ابن فندق کی اہم ترین کتاب کا نام تاریخ بیہق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بیہق کے تاریخی اور جغرافیائی حالات اور معروف بیہق خاندانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ سن 565 ہجری قمری میں ابن فندق کا انتقال ہو گیا۔ تیس مارچ سن 1856 کو معاہدہ پیرس کی روح سے جنگ کریمیا کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ برطانیہ، فرانس، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا اور سلطنت پروشیا نے روس کے خلاف شروع کی تھی، جن کا مقصد مشرقی یورپ، خاص طور پر جزیرہ نمائے بلقان سے روس کے عمل دخل کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کے آغاز سے 2 برس پہلے سلطنت عثمانیہ، فرانس اور برطانیہ نے معاہدہ قسطنطنیہ پر دستخط کر کے اس جنگ کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ پیرس معاہدے کی روح سے بحر اسود کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور رومانیا ملک وجود میں آیا، جس کو داخلی خود مختاری دی گئی۔ ستائیس شعبان سن 1266 ہجری قمری کو نبوت اور مہدویت کے جھوٹے دعوے دار اور باپ کے نام سے موسوم سید علی محمد شیرازی کو پھانسی دی گئی۔ وہ سن 1235 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوا تھا اور اسکول کے زمانے سے ہی شیخیہ سمیت بعض انحرافی عقائد سے اس نے آشنائی حاصل کی۔ شیخیہ فرقے کے لوگ جسمانی معاد کے منکر اور امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور کے قائل تھے۔ بنابراین جب علی محمد باب نے خود کو امام زمانہ کا نائب قرار دیا تو انہوں نے اس کو اپنا قائد مان لیا۔ علی محمد باب نے کچھ عرصے کے بعد خود کو امام زمانہ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے پیغمبر ہونے اور دین اسلام کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جھوٹے دعوے اور اس کے مریدوں کی شورش عوام، علماء اور حکومت کے ذریعے علی محمد باب کے جھوٹ کا پردہ فاش کیے جانے کا سبب بنی۔ اس کے بعد علی محمد باب نے کئی بار توبہ کرنے کے باوجود اپنے غیر شرعی کام جاری رکھے تو قاجاری دور کے وزیر اعظم امیر کبیر نے اس پر مقدمہ چلانے اور پھر پھانسی دینے کا حکم جاری کیا۔ قابل ذکر ہے کہ علی محمد باب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کو مشکوک غیر ملکی عناصر کی حمایت حاصل تھی۔ تیس مارچ سن 1976 کو مقبوضہ فلسطین میں یوم الارض کے عظیم مظاہرے ہوئے۔ واضح رہے کہ 18 اکتوبر سن 1975 کو مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع جلیل کے علاقے میں سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی پہلی قرارداد میں شرکا نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عرب باشندوں کی اراضی کی ضبطی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی۔ اس کے علاوہ سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کا مقصد کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے عوامی طبقات کو منظم کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا اجلاس مارچ 1976 میں منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی 20 شہری کونسلوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اس دن کو یوم الارض قرار دیا۔ چنانچہ ہر سال اس دن فلسطینی قوم اور عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں لوگ مختلف تقریبات کے ذریعے صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تیس مارچ سن 1977 عیسوی کو اردو کے ایک اہم صاحب طرز ادیب، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، شاعر، نقاد اور محقق اختر اورینوی کا انتقال ہوا۔ وہ 19 اگست سن 1911 کو ہندوستان کی ریاست بہار کے جہان آباد ضلع کے کاکو علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگریزی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اختر اورینوی نے سن 1934 میں انگریزی میں بی اے آنرس کیا، اس کے بعد ایم اے اردو فرسٹ پوزیشن کے ساتھ پاس کیا اور سن 1938 میں پٹنہ کالج میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ اختر اورینوی نے سن 1965 میں بہار میں اردو کا ارتقاء کے عنوان سے مقالہ لکھ کر ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ریاست بہار میں یہ سند حاصل کرنے والے وہ پہلے اسکالر تھے۔ اختر اورینوی کی شخصیت خالص علمی، ادبی اور تخلیقی تھی۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ بھی لکھی اور اقبال و نظیر کو بھی اپنے خاص مطالعے کا موضوع بنایا۔ اختر اورینوی کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں اور متعدد کتابوں کی انہوں نے تدوین کی۔ ان کے کئی شعری اور افسانوی مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين